الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من أكل طيبا وعمل في سنة ومن الناس بوائقه دخل الجنة. فقال رجل يا رسول الله إن هذا اليوم في الناس لكثير، قال سيكون في قرون بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یہ ایک حدیث ہے جو ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے روایت کرنے والے ہیں. فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اکل طیباً، جس آدمی نے حلال غذا کھائی، وعمل فی سنت، اور سنت کے مطابق عمل کیا، وامن الناس بوائقہ، اور لوگ اس کی طرف سے پہنچنے والی ایذا رسانیوں سے معمون اور محفوظ رہے، دخل الجنہ، وہ آدمی جنت میں داخل ہو گئے. اس پر ایک آدمی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ایسے لوگ تو آج کل بہت ہیں. ظاہر ہے دور صحابہ اور دور نبوت میں ایسے لوگوں کی کثرت نہیں ہوگی تو پھر کب ہوگی؟ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، سیکون فی قرون بعدی، بعد کے زمانوں میں بھی ایسے لوگ ہوں گے. بہرحال اپنے اس ارشاد میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تین باتوں کی تاکید فرمائی ہے اور اس پر جنت کا وعدہ بھی. پہلی چیز تو ہے حلال روزی، یہ اسلام میں بڑی اہمیت رکھتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو اس ارشاد کے ذریعے سے کہ طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ واضح فرمایا کہ دنیا اسلام کے بنیادی فرائض نماز روزہ کے بعد ایک اہم فریضہ حلال روزی کا حاصل کرنا بھی ہے، اور اس کی وجہ سے آدمی کی زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری پر آتی ہے. ہمارے معاشرے میں جو خرابیاں اور برائیاں پھیل رہی ہیں اس کے مختلف اسباب میں ایک بہت بڑا سبب جو ہے وہ کمائی کے راہوں کا شریعت کے خلاف ہونا بھی ہے. اس کے نتیجے میں آدمی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری سے ہٹ جاتا ہے. یہ دوسری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ ہے عمل فی سنت، سنت کے مطابق عمل کیا. یہ سنت کے مطابق عمل کرنا بڑی اہمیت رکھتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اسی لیے مبعوث فرمایا کہ آپ لوگوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ بتلائیں اور لوگ اپنی زندگی کے تمام مراحل پر اور تمام شعبوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کا اہتمام کریں. لقد قال لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کو ایک نمونہ عطا فرمایا کہ جو آدمی بھی اللہ کا قربہ حاصل کرنا چاہے, اللہ کی محبت کا متلاشی ہو, اس کو چاہیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کا اہتمام کرے. باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, کہ نبی آپ کہہ دیجئے کہ تم اگر اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو, محبت رکھتے ہو, تو میری پیروی کرو, اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. گویا جو آدمی جتنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع کا اہتمام کرے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے یہاں محبوبیت کا مقام حاصل کرے گا. ہمارے حضرت مفتی محمود صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے گویا اللہ تعالیٰ کے یہاں محبوبیت اسی مقدار حاصل ہوگی جتنی مقدار اتباع سنت ہے. گویا محبوبیت کے پرسنٹیج وہی ہوں گے جو اتباع سنت کے ہیں. جو جتنا زیادہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی کا اہتمام کرے گا اتنا ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوبیت اور اللہ تعالیٰ کی محبت اس کو حاصل ہوگی. اور گویا آدمی کی زندگی اسی کے مطابق ہونی چاہیے. ہمیں اس کا خاص اہتمام کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنائیں. حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا مزاج تھا کہ وہ ہر موقع پر اس بات کے خواہاں اور متلاشی رہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے. حضور کے طریقے کو معلوم کرنے کے لیے وہ بڑی سے بڑی مشقت اٹھاتے تھے, یہاں تک کہ رات کو آپ کی نماز کا کیا طریقہ ہے اس کو معلوم کرنے کا بھی ان کے یہاں اتنا زیادہ اہتمام کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے, چھوٹے بچے ہیں, ان کے دل میں یہ تمنا ہے اور یہ جذبہ ہے کہ رات کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز کی کیفیت کیا ہے وہ میں معلوم کروں. چنانچہ وہ اپنی خالہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پر جا کر اسی لیے رات گزارتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ معلوم کریں. رات بھر جاگ رہے ہیں, آپ اندازہ لگائیے ایک نابالغ چھوٹے بچے کے لیے رات کو جاگنا کتنا مشکل, غیر اختیاری طور پر نیند تاری ہو جاتی ہے, لیکن یہ ہے کہ بس وہ اسی انتظار میں. چنانچہ گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, جب مسجد سے آپ نے چار رکعتیں ادا فرمائی, پھر اپنے زوجہ محترمہ سے باتیں کی, پھر جب آپ اٹھے اور آئے قرآن پاک کی آیتیں تلاوت کی, پھر سو گئے, پھر اٹھے, وہ پوری رات کی کیفیت بیان کر رہے ہیں. اس سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک لمحے کے لیے بھی سوئے نہیں تھے. کہ ہمیں اب سوچنے کی ضرورت ہے کہ آج تو ایک بڑا آدمی بھی کیا رات بھر اگر اس کا اہتمام کرنا چاہے تو اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. رات کے ایک گویا مرحلے میں آ کر کے اس پر غیر اختیاری طور پر نیند تاری ہو جاتی, لیکن یہ ہے کہ ایک نابالغ اور چھوٹے بچے ہونے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رات کی نماز کی کیفیت کیا ہے یہ معلوم کرنے کا ان کے دل میں ایک جذبہ ہے, ایک طلب ہے, ایک تڑپ ہے, اور اس کی وجہ سے وہ رات بھر جاگ رہے ہیں اور پھر اسی کو امت کے سامنے پیش کر رہے ہیں. उनकी सेवायत को इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने कई जगह पर बुखारी शरीफ के अंदर बयान किया। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि हजरत सहाबा के यहाँ इसका बड़ा अहतमाम था कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का तरीका क्या है ये मालूम किया जाए और उसी के मुताबिक जिंदगी गुजारने का वो अहतमाम करते थे हर चीज में, यानी अब इबादात में, इसी तरीके से वजाकता में, मुआशरत में, मामलात में, हर जगह वो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का तरीका मालूम करते थे। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के मुतालिक है, ग़ज़वा हुदैबिया के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनको कुफ्फार कुरैश के पास अपना पैगाम लेकर के भेजा। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमरे के इरादे से तशरीफ ले गए तो कुफ्फार ने आपको रोक दिया कि हम आपको जाने नहीं देंगे, और उस मौके पर गोया हालात ऐसे पैदा हो गए कि शायद जंग की नौबत आ जाए। तो बहरहाल जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना अपना ये पैगाम लेकर हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा कि तुम जाकर के उनको कहो कि हम लड़ने के लिए आए नहीं, हम तो बैतुल्लाह की जियारत के लिए आए हैं, हमको मौका दिया जाए, काबतुल्लाह का तवाफ और सफा मरवा की सही करके हम वापस हो जाएंगे। चुनांचे अपने इस पैगाम के लिए पहले तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कि उमर तुम जाकर की ये बात कुफारे मुशरिक कुफारे कुरैश को और उनके सरदारों को पहुंचाओ। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल, आप जानते हैं कि इन मुशरिकीन को मेरे साथ कैसी अदावत है और मेरे खानदान का कोई ऐसा जी असर आदमी भी नहीं है जो उनके शर से मुझको बचा पाए, इसलिए आप हजरत उस्मान को भेजिए, उनके खानदान के लोग वहां पर हैं। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत उमर की ये राय पसंद आई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान से फरमाया तुम जाओ। चुनांचे हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु जब यहाँ से चले, अगरचे वो मोबाइल का जमाना नहीं था लेकिन फिर भी यहाँ के हालात और वहां के हालात गोया पहुंच जाते थे। मक्के वालों को पता चल गया कि उस्मान जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई खास पैगाम लेकर के आ रहे हैं, तो उनके खानदान बनू उमैया के जो बड़े बड़े लोग थे वो सब हथियार सजा करके मक्का मुकर्रमा से बाहर उनके इस्तकबाल के लिए आए, और जब वो आए तो उनसे कहा हम आप हमारी हिफाजत में हैं, कोई आपका बात बीका नहीं कर सकता, आपको जिस पैगाम के लेकर के भेजा गया है पूरी आजादी के साथ और अमन के साथ आप उसको पहुंचाइए। अब वो अपने साथ उनको लेकर जा रहे हैं पूरा काफिला। उस वक्त तो उन्होंने देखा कि हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की लुंगी जो है वो आधी पिंडली तक है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का तरीका यही है। शमाइल के अंदर रिवायत है, एक सहाबी फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा मदीना की एक गली से गुजर रहा था और मेरी लुंगी जो है वो नीचे तक थी, पीछे से मैंने आवाज सुनी कोई कह रहा है इरफा इजारक फैंदहा अतका व अनका या अनका व अतका, अपनी लुंगी को जरा ऊंचा कर लो, इसमें जो है तुम्हारी लुंगी की सफाई भी है और हिफाजत भी है, इसलिए कि कपड़ा अगर नीचे घिसट रहा रहेगा तो उसकी वजह से मैला भी हो जाएगा और फट भी जाएगा, दोनों दो नुकसान है उसके। तो ये कहते हैं कि मैंने पीछे देखा कौन है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अब इन सहाबी को ये ख्याल हुआ कि शायद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह हिदायत मेरे कपड़े की हिफाजत के लिए दी है, इसलिए इन्होंने जवाब में अर्ज किया कि अल्लाह के रसूल ये तो मामूली सी लुंगी है, यानी अगर ये फट भी गई और मैली भी हो गई तो उससे मेरा कोई नुकसान होने वाला नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि इनको गलत फहमी हुई है, मैंने जो कहा शायद वो ये समझे कि मैंने उनकी लुंगी की हिफाजत के लिए ये हिदायत दी है, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया अमालक फी उस्वतुन, क्या तुम्हारे लिए मेरी जात के अंदर नमूना मौजूद नहीं। वो सहाबी कहते हैं जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया और मैंने आपकी लुंगी को देखा कि वो आधी पिंडली तक थी, चनांचे उसी वक्त उन्होंने अपनी लुंगी को आधी पिंडली तक कर दिया। तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की लुंगी भी आधी पिंडली तक थी, اور اس زمانے میں مکہ والوں کا فیشن یہ تھا, بڑے لوگ جو اپنی لنگیوں کو نیچے گھسٹتا ہوا پہنتے تھے اور اسی کو وہ اپنی عزت سمجھتے تھے, گویا ان کا اسٹیٹس یہی تھا. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے خاندان والوں نے دیکھا کہ ان کی یہ لنگی اس طرح اونچی ہے, انہوں نے کہا آپ اپنی لنگی کو نیچا کر دیجئے, آپ تو مکے کے سرداروں کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے جا رہے ہیں, آپ کی یہ حیت اور آپ کی یہ وضاقتا اور آپ کا یہ انداز دیکھ کر ان کے دلوں سے آپ کی عزت ختم ہو جائے گی, گویا وہ آپ کی بات کی طرف جان نہیں دیں گے. تو اس پر حضرت عمر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا, ہاکذا عزرت حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لنگی باندھنے کا یہی طریقہ ہے, میں اس کو بدل نہیں سکتا, وہ چاہے جو سمجھے, لوگ سمجھے مجھے محروم وقار و تم کی, پر وہ نہ سمجھے میری بزم کے قابل نہ رہا. وہاں تو یہ تھا کہ حضور ہمیں کیسا سمجھتے ہیں, دنیا جو سمجھنا, آج ہمارا مزاج کیا بن گیا, ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ لوگ میرے متعلق کیا سوچتے ہیں, یہ تو اپنی اس لنگی کی اس حیات کو بھی, حالانکہ ایک بڑے اہم جو ہے پیغام کو لے کر جا رہے تھے اور بڑی ایک مہم کے واسطے ان کو بھیجا گیا تھا, ایک اونچے مشن کے واسطے, پھر بھی اس کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں. اور ہمارا حال یہ کہ سفر میں ہے اور ٹرین میں اگر وقت آ گیا نماز کا تو آدمی سوچتا ہے میں اگر نماز پڑھوں گا تو یہ لوگ, حالانکہ یہ کون ہے سب غیر مسلم ہیں, یہ سوچیں گے پتہ نہیں یہ پرانے زمانے کا آدمی یہاں کہاں آ گیا ہے, گویا ان کی نگاہوں میں اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے اور ان کی نگاہوں سے ہماری وقت نہ گھٹ جائے, اسی لیے ہم فرض نماز تک چھوڑ دیتے, یہ ہمارا مزاج اور وہ ان حضرات کا مزاج تھا کہ وہ ایک لباس کی ایک وضع اور قطع جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے مطابق تھی اس کو چھوڑنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہے, وہ مدائن کے گورنر تھے, مدائن عراق اعظم جو اس زمانے میں پہلے کسرا اور ایران کی حکومت کے ماتحت تھا وہ فتح ہو چکا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں, اور مدائن اس کا دارالسلطنت تھا, وہاں کے وہ گورنر اور حاکم تھے. ایک مرتبہ کھانے کے لیے بیٹھے, کھانے کے دوران لقمہ ہاتھ سے گر گیا, اٹھا کر کے اس کو صاف کیا اور کھا لیا. ان کا غلام جو تھا وہ مجوسی تھا, وہ مسلمان نہیں تھا, آتش پرست, اور اس نے جب یہ منظر دیکھا تو اس نے کہا آقا یہاں کے لوگ اس طرح آپ نے جو کیا اس کو آپ کے لیے عیب سمجھیں گے, یعنی لوگ یوں سمجھیں گے کھانا دیکھا نہیں کیا نادیدہ آدمی ہے, کبھی کہ اتنے ایک لقمہ گر گیا اس کو بھی صاف کر کے کھا رہا ہے, چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. تو حضرت اس کی یہ بات سن کر کے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا وہ ہمیں اپنے دل پر نقش کرنے کی ضرورت ہے. فرمایا آترو کو سنت حبیبی لہاؤلاء الحمقاء, ان بے وقوفوں کے خاطر کیا میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں گا, گویا ان کی نگاہوں میں یہ دنیا والے چاہے کیسے اونچے ہوں وہ بے وقوف تھے, عقل مند تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے عقل مند کس کو کہا ہے, ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلى جنوبهم, بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کی آمد و رفت میں بڑی نشانیاں ہیں, کس کے لیے, لأولی الالباب, عقل مندوں کے واسطے. عقل مند کون, الذین یذکرون اللہ, جو اللہ کو یاد کرتے ہیں, کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے اللہ کو یاد کرنے کا کیا مطلب, ہر حالت میں وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کا اہتمام. ذکر حقیقی یہی ہے کہ جس موقع پر اللہ کا جو حکم ہو اس حکم کو آدمی بجا لائے, ایک ذکر لسانی ہے ایک ذکر قلبی ہے. ذکر لسانی آدمی زبان سے اللہ کو یاد کرے, ذکر قلبی دل میں اللہ کا استعظار ہو, اور ذکر حقیقی کیا ہے, جس موقع پر اللہ کا جو حکم ہو اس حکم کو بجا لائے. اللہ کا حکم وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا, تو اتباع سنت وہ بڑا اہم ہے. حضرت محیودین ابن عربی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوتے وقت سنت کے مطابق دایاں پیر مسجد کے اندر پہلے داخل کرتا ہے, ایک دوسرا آدمی 100 مرتبہ ہوا پر اڑتا ہے, وہ اس کے مقام کو پہنچ سکتا نہیں. اس لیے کہ اس کے سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوا, محبت حاصل ہوئی, اس کی ولایت میں اللہ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی کے اندر ترقی ہوئی, اور اس کے 100 مرتبہ اڑنے کی وجہ سے کوئی اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوا. مکھی بھی تو اڑتی ہے, اگر اڑنا ہی سبب قرب ہے تو بار بار اڑتی ہے, اس کا مرتبہ بڑھ جانا چاہیے. تو بہرحال یہ حقیقت تو یہ ہے کہ اتباع سنت یہ ہے اصل. حضرت مجدد الف ثانی رحمتہ اللہ علیہ کے ہاں اتباع سنت کا اتنا زیادہ اہتمام تھا کہ وہ کبھی بھول سے بھی سنت کے خلاف نہیں کرتے تھے غیر اختیاری طور پر. ایک مرتبہ بیماری کے زمانے میں, بیماری ہی کی حالت میں بے ہوش ہو گئے, اور اسی بے ہوشی میں جو ہے کپڑے خراب ہو گئے, خدام نے آپ کے کپڑے بدلوانا چاہا, بے ہوش ہے. اب پائجامہ نکالتے وقت جو ہے اجلت میں کسی خادم نے دائیں پاؤں کا پائچہ پہلے نکالنا چاہا, اسی بے ہوشی کی حالت میں پاؤں جھٹک دیا, گویا یہ تم غلط نکال رہے ہو, میں تنبیہ کرنا چاہتے. حضرت سلسلہ چشتیہ کے ایک بزرگ تھے, ایک مرتبہ حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے, اور انہوں نے کہا کہ آپ کے شیخ حضرت خواجہ باقی باللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں ایک مرتبہ مجھ پر قبض کی کیفیت طاری ہوئی تھی, اور میں نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست کی کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے اور میری طرف توجہ فرمائیے, چنانچہ ان کی دعا اور توجہ کی برکت سے وہ کیفیت ختم ہوئی, اور ان کے انتقال کے بعد انہوں نے اپنے تمام مریدین اور خلفاء کو آپ کے سپرد کیا ہے. آج مجھ پر پھر وہی کیفیت طاری ہوئی ہے, میں آپ کی خدمت میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ ذرا دعا اور توجہ فرمائیں. حضرت مجدد الف ثانی رحمتہ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا, بھائی میرے پاس تو اتباع سنت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. ایسے انداز سے فرمایا کہ ان بزرگوں پر حال طاری ہو گئے اور وہ جھومنے لگے, اور ان کے جھومنے کی وجہ سے سرہند کی زمین بھی ہلنے لگی. حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادم سے کہا میری مسواک لاؤ. وہ لایا مسواک, انہوں نے وہ مسواک زمین کے اوپر زور سے ماری, جس کی وجہ سے زمین ہلنا بند ہوئی اور ان بزرگ کا حال بھی جو ہے ختم ہوا. حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ نے فرمایا, دیکھو اگر میں دعا کر دوں تو اللہ تعالیٰ یہ سرہند کے مردوں کو زندہ کر دیں گے, لیکن تمہاری یہ کرامت کہ زمین ہل رہی ہے اور میری دعا کی برکت سے اگر زندے مردے زندہ ہو جائیں تو بھی ایک آدمی وضو کے دوران سنت کے مطابق مسواک کرے, اس کے برابر ہماری یہ کرامتیں نہیں ہو سکتی. ہزار کرامتیں کیا حیثیت رکھتی ہیں, اصل تو اتباع سنت ہے. حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے, فرماتے ہیں کہ میں نے جب علوم ظاہرہ کی تکمیل کر لی تو مجھے بتایا گیا کہ کچھ باطنی علوم بھی ہیں جو صوفیاء کے ہاں ہیں. چنانچہ کہا میں نے تحقیق کی صوفیاء کے تمام جو سلسلے تھے, چاروں سلسلے اور پھر ان کی مختلف شاخیں, ان کے متعلق معلوم کیا, اور ہر ایک کے ہاں جا کر ان کے جو خصوصی اعمال تھے اس کو انجام دے کر ان باطنی علوم کو بھی حاصل کیا, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ مقام عطا فرمایا کہ کوئی وہاں تک نہیں پہنچا, لیکن اس کے باوجود میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو مجھے سنت کے اتباع کی توفیق عطا فرما, مجھے سنت کے اوپر زندہ رکھ اور مجھے سنت کے اوپر موت عطا فرما. اور فرماتے ہیں جو اس پر آمین کہے اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت فرمائے. بہرحال یہ سنت کی اتباع اور پیروی یہ بڑی اہمیت رکھتی ہے. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک مرتبہ ایک آدمی آیا, اور آ کر کے ایک مدت تک رہا, جب جانے لگا تو اس نے کہا اتنے زمانے تک آپ کے پاس رہا لیکن کوئی کرامت نظر نہیں آئی. حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا, کیا میرا کوئی کام سنت کے خلاف دیکھا؟ کہا نہیں. کہا کیا کرامت چاہتے ہیں؟ سب سے بڑی کرامت تو یہی ہے کہ آدمی سنت کی پہل استقامت و فوق الکرامہ, آدمی کا شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو استوار کرنا, یہ ساری ہزاروں کرامتوں سے بڑھ کر کے. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں سنت کا بڑا اہتمام تھا. ہمارے جتنے بھی اکابر وہ اپنے حالات کو جو ہے چھپاتے تھے, سنت کا اہتمام, یہی چیز ان کا گویا امتیازی وصف تھا. اس لیے ضرورت ہے کہ سنت کا اہتمام ہو. ایک مرتبہ دارون دیوبند کا دستار بندی کا اجلاس تھا حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں, اور آپ سرپرست تھے, تشریف لائے, مجمع بہت تھا. اذان کی آواز سنتے ہی نماز کے لیے اپنی جگہ سے روانہ ہوئے. مجمع زیادہ ہونے کی وجہ سے جب مسجد میں پہنچے ہیں تو حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو امامت کراتے تھے وہ مصلے پر جا چکے تھے اور تکبیر تحریمہ انہوں نے کہہ دی. حضرت جب پہنچے تکبیر تحریمہ ہوئی تھی, ہو چکی تھی. نماز کے بعد دیکھا گیا حضرت پر بہت زیادہ غم و حزن کی کیفیت طاری ہے. کسی نے عرض کیا حضرت آپ جب نماز کے لیے تشریف لا رہے تھے اس وقت تو بہت حشاش پشاش اور خوش و خرم تھے, اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے چہرے کے اوپر غم و حزن کے آثار ہیں. فرمایا رشید احمد کے لیے اس سے زیادہ غم کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ آج 22 سال کے بعد یہ تکبیر اولا فوت ہو. یہ ان حضرات کے یہاں اس کا بڑا اہتمام. آج ہماری زندگیوں سے سنتیں نکل گئیں, ضرورت اس کی ہے. ہمارے تمام اکابر کی زندگیوں کا اگر مطالعہ کیا جائے تو ان کے یہاں اس کا بڑا اہتمام تھا. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بیماری کے زمانے میں جس میں ان کا انتقال ہوا, انہوں نے ایک مرتبہ جو ہے بول نہیں سکتے تھے, وہ جو چمڑے کے موزے پہنے ہوئے تھے ان موزوں کو نکالنے کے لیے خدام کو اشارہ کیا. او نکالنے والے کو خیال نہیں رہا, وہ دائیں پاؤں کا موزہ پہلے نکالتا, حضرت نے پاؤں کھینچ لیا. اب وہ سوچ رہا ہے کہ موزہ نکالنے کے لیے ایک طرف فرما رہے ہیں اور میں نکال رہا ہوں تو پاؤں کھینچ رہے ہیں. اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ پاؤں کیوں کھینچا. پھر دوبارہ اشارہ کیا, پھر اسی طرح ہوا. اسی درمیان حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں آئے, لوگوں نے کہا, پھر اشارہ کیا, حضرت موزہ نکالنے کے لیے فرما رہے ہیں, ہم نکالنا چاہتے ہیں تو پاؤں کھینچ رہے ہیں. حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا بھائی تم پہلے دائیں پاؤں کا موزہ نکالنا چاہتے ہو اس لیے پیر کھینچو. حضرت ایک مرتبہ حضرت مولانا محمد وسیع اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کے لیے دلی تشریف لے گئے. وہاں دونوں بزرگوں کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی. دوران گفتگو حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا, بتلایا کہ میں جس زمانے میں میزان منشی پڑھتا تھا, یعنی ابتدائی کی تعلیم ابتدائی درجات میں تھا, تو حضرت جی نے یعنی حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا یوسف کیا تم کو قطب بننے کا طریقہ بتلاؤں؟ کہا کہ میں نے فوراً, حالانکہ میں جاننے کی عمر بھی نہیں تھی, میں جانتا بھی نہیں تھا کہ قطب کیا چیز ہے. میں نے کہا حضرت بتلائیے. حضرت نے فرمایا دیکھو جہاں کہیں جس جگہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہو رہا ہو وہاں جو ہے اپنی محنت وقت اور جگہ کو دیکھے بغیر سنت کو جاری کرنے کے لیے کر دو, اللہ تعالیٰ تم کو قطب کا مقام عطا فرمائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہیدین, کہ جس آدمی نے ایسے وقت جبکہ میری امت کے بگاڑ کی وجہ سے میری کوئی سنت مردہ ہو رہی ہے اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے کوشش کی, اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائیں گے. یہ سنت کا اہتمام جو ہے نا بڑی اہمیت رکھتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد ہے من حفظ سنتی اکرمہ اللہ بأربعین, المحبت فی قلوب البررا والہیبت فی قلوب الفجرا والسعات فی الرزق والثقت فی الدین, کہ جو آدمی میری سنت پر کی محافظت اور اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو 4 نعمتوں سے نوازے. ایک تو جو ہے اللہ اپنے نیک بندوں کے دلوں میں اس کے واسطے محبت ڈالیں, جب اللہ تعالیٰ ہی محبت فرمائیں گے जैसा कि अभी आपने आयत में सुना, तो फिर अल्लाह ताला अपने बंदों के दिलों में मोहब्बत नहीं डालेंगे। बुखारी शरीफ में रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह ताला अपने किसी बंदे से मोहब्बत करते हैं तो हजरत जिब्रील को हुक्म देते हैं, फरमाते हैं जिब्रील मैं अपने फलाने बंदे से मोहब्बत करता हूं, तुम भी उनसे मोहब्बत करो। और उसके बाद फिर हजरत जिब्रील आसमान वालों में ऐलान करते हैं कि अल्लाह ताला अपने फलाने बंदे से मोहब्बत करते हैं, तुम उसके साथ मोहब्बत करो। आगे हुजूर फरमाते हैं सुम्म यूज़ौ लहुल क़बूल फिल अर्ض, उसके बाद अल्लाह ताला की तरफ से उसके वास्ते जमीन में मकबूलियत डाल दी जाती। ये अल्लाह के नेक बंदों की मोहब्बत जो लोगों के दिलों में आती है, क्या कोई उस पैसे देता है खिला रहा है? नहीं, अल्लाह की तरफ से डाली जाती। तो ये अल्लाह ताला के यहाँ तो गया अल मोहब्बत फी कुलूबिल बरारा, अल्लाह अपने नेक दिलों के नेक बंदों के दिलों में उसके वास्ते मोहब्बत डालते। वल हैबत फी कुलूबिल फजरा, और जो बदकार लोग हैं उनके दिलों में अल्लाह ताला अपने उस बंदे की हैबत रौब डाल दे। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो इम्तियाजी चीजें अता फरमाई थी उनमें एक रौब भी था, हैबत। अल्लाह ताला ने हुजूर फरमाते हैं कि नुसीर तो भी रौब मसीरत शारी, एक महीने की मसाफत तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रौब और हैबत अपना असर करता। और एक महीने की मसाफत शुरा ने लिखा है कि चूंकि उस जमाने में हुजूर के दुश्मन ज्यादा से ज्यादा एक महीने की मसाफत पर थे, यहाँ कोई तहदीद मुराद नहीं है। तो बहरहाल मैं यह जिक्र रहा था कि हुजूर की इत्तिबा की बरकत से अल्लाह ताला उन मुत्तबीन को भी ये चीज अता फरमाते हैं हसबे दर्जा। चरा हजरत गंगोई रहमतुल्लाह अलैह के हालात में है कि एक मरतबा जिला मुजफ्फरनगर का कलेक्टर हजरत की मुलाकात के लिए आया। हजरत को पता चला कि वो आ रहा है, हजरत अपने कमरे में तशरीफ ले गए, किवाड़ बंद कर दिए। वो आया, आकर के बैठा, उसको जुरत नहीं हुई कि वो किवाड़ खिटखिटाए और हजरत भी अपने घर से निकले, नहीं, थोड़ी देर बैठ करके चला गया। एक और मौके पर वो गंगो आया, लोगों ने हजरत से फरमाया कि आप मुलाकात कर लीजिए। हजरत ने फरमाया क्यों भाई? का दारुल देवबंद के मुतालिक हुकूमत में गलत शिकायतें पहुंची है कि वहां हुकूमत के खिलाफ बगावत सिखलाई जाती है, आप मिल लेंगे तो दालूम का फायदा हो जाएगा। कहा ठीक है। आप पालकी में बैठे, बड़े बड़े उलमा हजरत की पालकी उठाने वाले थे, आपकी पालकी उठाकर जहां सरकारी मेहमान खाने में क्याम था कलेक्टर का, वहां पहुंचे और पालकी हजरत की नीचे रखी। बस वो कलेक्टर खुद जल्दी से दौड़ा हुआ आया, हजरत अपनी पालकी से बाहर निकले, उसने हाथ बढ़ाया मुसाफा किया, हजरत ने उसकी तरफ देखा नहीं और उसने कहा कुछ नसीहत कीजिए, कहा इंसाफ करो और अल्लाह की मखलूक के साथ जो है नरमी से बर्ताव करो, और फिर अपनी पालकी में तशरीफ ले गए चले। हजरत के जाने के बाद वो कलेक्टर पूछता है भाई ये कौन था, इनकी वजह से मेरे दिल में जो है जुम्मी धक धक हो रहा था, मुझे घबराहट हो रही थी, ये जब से आए इसे मैं बेख्तियार निकला अपने घर। कहा ये वही है जिनकी मुलाकात के लिए तुम जाना गए थे और मुलाकात नहीं हुई थी। तो ये अल्लाह ताला ये चीज। और तीसरी बात फरमाई रोजी में कुशादगी अल्लाह ताला अता फरमाते हैं, और बस सिखत व फिद्दीन, और दीन में पुख्तगी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की बरकत से। तो बहरहाल जरूरत है कि हम अपनी जिंदगियों में वो बहुत सी सुन्नतें वो हैं जिनको हम और आप जानते। मान ली फर्ज, एक पहली मिसाल देता हूं कि सोते वक्त बावजू सोना चाहिए। हर एक को मालूम है कि बावजू सोना चाहिए, कितने हैं जो बावजू सोने का एहतमाम करते। याद है कि मेरा वजू नहीं है, फिर भी वजू नहीं कह पाता हमसे। फिर क्या सोते वक्त तो ये दुआ पढ़नी चाहिए, बहुत सारी दुआएं हैं, एक दुआ ये भी है अल्लाहुम्मा बिस्मिका मुंह तो वाहिया। कौन है जिसको ये दुआ याद नहीं हो? लेकिन मैं आपको सवाल करता हूं, हर एक अपने दिल से पूछे कि आज रात को सोते वक्त किसने ये दुआ पढ़ी थी। एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूं। बहुत सी सुन्नतें हैं जो मुझे और आपको याद हैं, जानते हैं, मालूम है, तरीका भी जानते हैं, लेकिन हम उस पर अमल का एहतमाम, ये सब गफलत का नतीजा। आज हमारी जिंदगियां गफलत का शिकार हो गई। जरूरत है हम हर वक्त اپنی اس غفلت کو دور کرتے ہوئے ہر موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے اس کو یاد کریں, اس پر عمل کا اہتمام کریں. کچھ دنوں تک, ایک مدت تک جب اس کا اہتمام کیا جائے گا تو انشاءاللہ اس کی وجہ سے زندگیاں ہماری سنت کے مطابق آئے گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.